ومنه التدبيج وهو التقابل بين الفاظ الالوان كقوله تردى ثياب الموت حمرا فما اتى لها الليل الا وهي من سندس خضري.
گزشتہ سبق میں علم بدیع ہم نے شروع کیا تھا اور علم بدیع کی چار صنعتیں ہم پڑھ چکے بھائی. ایک توریہ کہ ایک لفظ ہو اس کے دو معنی ہوں, ایک معنی قریب اور ایک معنی بعید, اور کہنے والا معنی بعید کا ارادہ کرتا ہے کسی خفی قرینے کی وجہ سے, جبکہ ذہن اولاً کس کی طرف منتقل ہوتا ہے معنی قریب کی طرف بھائی. اور دوسرا ابہام تھا یعنی ایسا کلام کرنا جس کے دو متضاد معانی نکلتے ہوں, دو متضاد معانی نکلتے ہوں. اور تیسری صنعت توجیہ تھی کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا کسی معنی کے لیے جو لوگوں کے یا کسی چیز کے نام بھی ہوں بھائی. اور اس کے بعد ایک صنعت طباق پڑی یا صنعت مطابقت بھی اسے کہتے ہیں, صنعت تضاد بھی کہتے ہیں کہ دو متقابل یعنی دو متضاد معانی کو اپنے کلام کے اندر جمع کرنا, یعنی ہنسنے کا ذکر ہے تو ساتھ رونے کا بھی ذکر ہو, صبح کا ذکر ہے تو شام کا بھی ذکر ہو, سردی کا ذکر ہے تو ساتھ گرمی کا ذکر ہو, تو دو متضاد معانی کو جمع کرنا یہ صنعت طباق ہے. اور میں نے بتایا تھا یہ دو قسم پر ہے, ایک طباق ایجاب ہے اور ایک طباق سلب. طباق سلب یہ ہے ایک ہی مصدر کے دو فعل استعمال کیے جائیں, ایک مثبت ہو اور ایک منفی ہو, جیسے آیت میں آیا تھا یعلمون اور لا یعلمون بھائی, وہی فعل ایک مثبت بھی استعمال ہے اور منفی بھی, جبکہ اس کے علاوہ ہو تو وہ طباق ایجاب ہے, اس میں دو صفتیں الگ الگ ذکر ہوں گی, ایک ہی صفت مثبت اور منفی ذکر نہیں ہوگی. اور اسی کی طباق یہ قسم مقابلہ بھی ہم نے پڑھی بھائی. مقابلہ کس کو کہتے تھے کہ دو یا تین یا زیادہ معانی کو آپ ترتیب سے ذکر کرتے ہیں اور پھر اسی ترتیب کے مطابق ان کے مقابل اور متضاد بھی آپ ذکر کرتے چلے جاتے ہیں, جیسے فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. تو یہاں دیکھیے ہنسنے اور قلت کا ذکر ہوا پہلے اور پھر دونوں کی ضد ترتیب سے ذکر ہوئی, ہنسنے کے مقابلے میں رونا ذکر ہوا اور قلت کے مقابلے میں کثرت کا ذکر آیا بھائی جی. ومنہ التدبیج, اور اسی طباق میں سے ایک قسم تدبیج بھی ہے, یہ بھی طباق کی ایک قسم ہے, جیسے مقابلہ طباق کی قسم تھی بھائی. تدبیج کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہوا تقابل بین الفاظ الالوانی, اور وہ تقابل ہے رنگوں کے الفاظ کے درمیان, وہ تقابل کرنا ہے کس میں؟ رنگوں کے الفاظ میں بھائی. آپ یوں کرتے ہیں, آپ ایک کلام ذکر کرتے ہیں اور اس میں دو یا تین رنگوں کا ذکر کرتے ہیں, سبز کے ساتھ سرخ ذکر کر دیا یا نیلا ذکر کر دیا یا سفید کے ساتھ سیاہ ذکر کر دیا وغیرہ بھائی, کیا کرتے ہیں آپ؟ دو تین مختلف رنگوں کو ذکر کر دیتے ہیں, سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بھی ایک دوسرے کے مقابل, جو سرخ ہے وہ سبز نہیں, جو سبز ہے وہ سرخ نہیں بھائی, جو نیلا ہے وہ سبز نہیں اور جو سبز ہے وہ نیلا نہیں, تو ان میں بھی گویا کسی نے کسی درجے میں تقابل آ گیا بھائی, سورج سمجھ میں آ رہی. اور رنگوں سے رنگ نہیں مراد ہونے چاہیے, سبز رنگ سے سبز نہیں مراد, رنگ مراد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان رنگوں کے ذریعے کسی معنی سے کنایا یا توریہ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ ہاں یہ قید ضرور یاد رکھنا, رنگوں سے رنگ ہی ذکر ہو تو اس کو آپ کہیں بھائی یہ تدبیج ہے, نہیں بھائی یہ تدبیج نہیں, بلکہ تدبیج کیا ہے؟ ذکر رنگوں کا ہو اور مراد رنگ نہیں بلکہ کوئی اور معنی مراد ہو اس سے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو تدبیج کا معنی ہے مزین کرنا, تدبیج کا کیا معنی؟ مزین کرنا. تو دیکھو رنگوں کے ذکر کے ساتھ آپ نے کلام کو مزین کر دیا. تو کہتے ہیں وَمِنْهُ التَّدْبِيجُ, اور طباق میں سے ایک قسم تدبیج ہے, وَهُوَ تَقَابُلُ بَيْنَ الْفَاظِ الْأَلْوَانِ, اور وہ تقابل کرنا ہے رنگوں کے الفاظ میں, کا قول ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے تَرَدَّ ثِيَابَ الْمَوْتِ حُمْرًا فَمَا أَتَى لَهَا اللَّيْلُ إِلَّا وَهِيَ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرِي. تَرَدَّ کے معنی ہے چادر اوڑھنا, تردہ کی کیا معنی؟ چادر اوڑھنا. آگے آ رہا ہے ثیاب الموت، موت کے کپڑے، تو یہاں اوڑھنے یا پہننے کے معنی میں کر لیں، پہننے، تردد ثیاب الموت، اس نے موت کے کپڑے اوڑھ لیے، یعنی موت کے کپڑے پہن لیے، تردد ثیاب الموت، وہ جس میرا ممدوح جو ہے اس نے موت کے کپڑے پہن لیے، حمرن، حمر جمع ہے احمر کی، احمر کس کو کہتے ہیں؟ سرخ کو، سرخ کو، تو یہ حال ہے ثیاب الموت سے، وہ اس حال میں کہ وہ کپڑے کیسے تھے؟ سرخ تھے، تردد ثیاب الموت حمرن، اس نے پہن لیے موت کے کپڑے اس حال میں کہ وہ سرخ رنگ کے تھے، فما اتا لہ اللیل، لہا کی ہا ضمیر یہ ثیاب الموت کو راجے، کس کو راجے؟ سیاب، بس نہیں آئی ان کپڑوں پر رات، الا وہی من سندس خضری، مگر یہ کہ وہ کپڑے جو ہیں سندس خضر تھے، سندس، سندس کہتے ہیں باریک ریشمی کپڑا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سندس کہتے ہیں، باریک ریشمی کپڑا، اور خضر یہ اخضر کی جمع ہے، جو چیز سبز رنگ کی ہو یا سبز رنگ ہو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اخضر، تو اسی اخضر کی جمع خضر، الا وہی من سندس خضری، مگر یہ کہ وہ سبز باریک ریشم کے تھے، ان کپڑوں پر رات نہیں آئی مگر یہ کہ وہ کس میں سے تھے؟ باریک سبز ریشم کے تھے، یعنی اس میں بدل گئے تھے، معنی سمجھ میں آیا؟ دوبارہ معنی دیکھ لیجئے، تردد ثیاب الموت حمرن فما اتا لہ اللیل الا وہی من سندس خضری، اس نے اوڑھ لیے موت کے کپڑے اس حال میں کہ وہ سرخ رنگ کے تھے، پس ان کپڑوں پر رات نہیں آئی مگر یہ کہ وہ باریک سبز ریشم کے تھے، رات نہیں آئی کہ وہ کس سے تھے؟ یعنی اس میں بدل گئے تھے، تو یہاں شاعر نے دو رنگوں کو ذکر کیا، ایک سرخ رنگ کو اور ایک سبز رنگ کو، اور میں نے بتلایا رنگوں سے رنگ نہیں مراد ہونے چاہیے بلکہ ان کے لیے کنایہ ہو کسی معنی سے یا توریہ وغیرہ ہو، تو یہاں پر بھی کنایہ ہے، سرخ رنگ، بھئی ایک شخص تھا جس کے بارے میں شاعر نے یہ شعر کہا جو شہید ہو گیا، کیا ہوا؟ شہید ہو گیا تھا، اس کو کس نے قتل کر دیا تھا، اور یا جنگ وغیرہ میں شہید ہوا ہوگا، تو وہ شہید ہوا، اور جب شہید ہوا تو تلوار وغیرہ یا نیزے جس چیز سے بھی اس کو شہید کیا ہوگا تو اس سے کیا نکلا ہوگا؟ خون، اور خون کپڑوں پر لگ جائے تو وہ کپڑے کیسے ہو جاتے ہیں؟ سرخ رنگ کے ہو جاتے ہیں، تو یہ جو حمر سرخ رنگ کا ذکر کیا یہ اس کے قتل اور اس کی شہادت سے کنایہ ہے، کس سے کنایا ہے؟ شہادت اور قتل سے، اور پھر آگے کہا کہ ابھی اس کو ہم نے دفنا دیا اور ابھی رات نہیں آئی تھی کہ اس کے کپڑے سبز باریک ریشمی کپڑے میں تبدیل ہو گئے، یعنی کنایا کی یہ جنت میں داخل ہونے سے، کہ جیسے جنتی کو ریشمی لباس، سبز ریشمی لباس پہنایا جاتا ہے، اسی طرح اس کو بھی کون سا لباس پہنا دیا گیا؟ سبز ریشمی لباس پہنا دیا گیا، یعنی اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، بھائی بات سمجھ میں آ گئی، تو سرخ رنگ کے ذریعے کنایا کیا کس سے؟ قتل سے، قتل سے، اور سبز رنگ کے ذریعے کنایا کیا کس سے؟ جنت سے، بھائی جنت میں داخل کر دیے، تردد ثیاب الموت حمرن فما اتا لہ اللیل الا وہی من سندس خضری، پہن لیے اس نے موت کے سرخ رنگ کے کپڑے پس ان کپڑوں پر رات نہیں آئی تھی مگر یہ کہ وہ بدل دیے گئے سبز ریشم کے ساتھ، وہ سبز ریشم کے ہو، باریک سبز ریشم کے ہو گئے، معنی سمجھ میں آ گیا اچھی طرح، آگے دیکھیے بھائی، الادماج، الادماج، ادماج یہ ہے ان یضمن کلام سیقا لمعنا، اچھا بھائی یہاں دو معنی کے لفظ آ رہے ہیں، معنی، اور میری کتاب میں دوسرے معنی پر انہوں نے لام کو داخل کیا ہے، کلام سیقا معنن لمعنن آخرا، اسی طرح ہے، ہاں یہ دوسرے معنی پر لام نہیں داخل کرنا بھائی، یہ کتابت کی غلطی ہے، پہلے والے معنی پر لام کو داخل کریں بھائی، پہلے والا، تو عبارت یوں بن جائے گی، الادماج ان یضمن کلام سیقا لمعنن، لِمَعْنًا، پہلا کیا لفظ آ گیا لِمَعْنًا، آگے آئے گا پھر مَعْنًا آخَرَ، بھائی وہ بغیر لام کے ہے۔ بھائی دیکھیے ادماج کو پہلے سمجھ لیں کہتے کسے ہیں۔ ادماج اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک مقصد کے لیے کلام کو چلائیں، آپ ایک بات کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے کلام لائیں، لیکن اس کے ضمن میں آپ ایک اور بات بھی ذکر کر دیں۔ کہنا ایک بات چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کر دیا، ضمن میں ایک اور بات بھی لے آئے، آپ اس کو کہتے ہیں ادماج۔ ادماج تو ادماج کا معنی ہے لپیٹنا، لپیٹنا۔ دیکھو آپ ایک بات کہہ رہے تھے، اسی کے اندر آپ نے دوسری بات بھی لپیٹ کر پیش کر دی، آپ نے اسی کے ساتھ دوسری بات بھی لپیٹ کر پیش کر دی، یہ معنی ہے الادماج۔ ان یضمن کلام سیق لمعنن معنن آخر نحو قول ابی الطیب۔ ادماج یہ ہے کہ متضمن کیا جائے، متضمن کرنا یعنی اس کے بیچ میں لانا، اس کے ضمن میں لانا۔ ان یضمن کلام سیق لمعنن معنن آخر نحو قول ابی الطیب، وہ یہ کہ متضمن کیا جائے ایسے کلام کو، سیق لمعنن، جس کو چلایا گیا ہو کسی معنی کے لیے، اس کلام کو متضمن کیا جائے کس چیز کے ساتھ، معنن آخرا، دوسرے معنی کے ساتھ۔ وہ کلام جس کو چلایا گیا ہے کسی ایک معنی کے لیے، اس کو متضمن کیا جائے دوسرے معنی کا، نحو قول ابی طیب، جیسے ابو طیب متنبی کا شعر ہے، اقلب فیہ اجفانی کانی اعد بها علی الدہر الذنوبا۔ قلب یقلب کے معنی پلٹنا، الٹنا پلٹنا، سمجھ میں آیا بھائی، اسی سے قلب بھی ہے کہ اس کی حالت بھی الٹتی پلٹتی ہے، کبھی ایک طرف مائل ہوتا ہے کبھی دوسری طرف۔ اجفانی، اجفان جمع ہے جفنن کی، اور جفنن کہتے ہیں یہ پلکیں بھائی، آنکھوں کی پلکیں، یہ جو اوپر نیچے جو آنکھوں کے یہ بال اور جلد کا حصہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں بھائی اجفان۔ اعد شمار کرنا، شمار کرنا۔ دہر، دہر کہتے ہیں زمانے کو، اور ذنوب ذنب ان کی جمع ہے، گناہ کو کہتے ہیں۔ شاعر بیان کر رہا ہے اس شعر کے اندر کیا کہتا ہے، اقلب فیہ اجفانی، میں پلٹتا تھا اس رات میں اجفانی اپنی پلکیں، کانی اعد بها، گویا کہ میں شمار کر رہا ہوں ان کے ذریعے، ان اپنی پلکوں کے ذریعے میں شمار کر رہا ہوں، علی الدہری، زمانے پر، الذنوب، گناہوں کو، کیا کر رہا ہوں، زمانے پر گناہوں کو شمار کر رہا ہوں۔ بھائی دیکھیے شاعر کہنا ہے کسی رات کی لمبائی بیان کر رہا ہے کہ بڑی طویل رات تھی، گزرنے میں ہی نہیں آ رہی تھی، اور نیند بھی نہیں آ رہی اور رات بھی نہیں گزر رہی، میں بار بار پلکیں جھپکاتا ہوں، کیا کرتا ہوں، بار بار پلکیں جھپکاتا ہوں، اور وہ رات ہے کہ گزر ہی نہیں رہی، اور اتنی مرتبہ میں نے پلکوں کو جھپکایا کہ گویا میرا پلکیں جھپکانا اسی طرح تھا جیسے تسبیح کے دانے ہیں، جیسے تسبیح کے دانوں پر کسی چیز کو شمار کیا جاتا ہے، تو میں بھی اتنی کثرت سے پلکوں کو میں نے جھپکایا، لیکن وہ رات تھی کہ گزرنے میں آئی نہیں رہی تھی، تو گویا میں ان پلکوں کے جھپکانے کے ذریعے زمانے نے جو میرے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی تھیں اور نقصانات پہنچائے تھے، ان چیزوں کو میں گویا شمار کر رہا تھا۔ یہ بے گویا رات، بھائی دیکھیے نیند نہیں آ رہی، وہ پلکیں جھپکا رہا ہے بار بار، تو کیا کہتا ہے، یہ پلکیں جھپکانا گویا کس طرح تھا، تسبیح کے دانوں کی طرح تھا، جس پر کیا کیا جائے، کسی چیز کو شمار کیا جائے۔ تو زمانے نے بھی مجھے بڑی تکالیف پہنچائی ہیں، کبھی ایک تکلیف، کبھی دوسری تکلیف، کبھی تیسری تکلیف، تو میں اتنی مرتبہ میں نے پلکوں کو جھپکایا، گویا کہ میں یہ پلکیں نہیں بلکہ تسبیح کے دانے ہیں جن پر میں کیا کر رہا ہوں، زمانے کے گناہوں کو ایک ایک کر کے شمار کرتا جا رہا ہوں۔ بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، تو دیکھیے یہاں مقصد کیا تھا، وہ کلام کس لیے لایا، رات کی لمبائی بیان کر رہا ہے، لیکن اسی کے ضمن میں اس نے زمانے کی بھی شکایت کر دی کہ اس نے بھی مجھے بڑی تکالیف دی ہیں۔ سورت سمجھ میں آ گئی، اقلب فیہ اجفانی، میں پلٹاتا تھا اس کے اندر اپنی پلکوں کو، کانی اعد بها، گویا کہ میں ان پلکوں کے لیے شمار کر رہا ہوں، علی الدہر الذنوبا، زمانے پر گناہوں کو، کہ اس نے مجھے کیا کیا نقصان دیے، کیا کیا تکالیف پہنچائیں۔ معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا بھائی؟ سمجھ میں آ گیا. وہ ذکر کس کو کر رہا ہے؟ رات کے لمبا ہونے کو ذکر کر رہا ہے, لیکن ضمناً اس نے کیا کر دیا, ساتھ زمانے کی شکایت بھی کر دی. یہی بات بیان کر رہے ہیں, فَإِنَّهُ ضَمَّنَ وَصْفَ اللَّيْلِ بِالطُّولِ شِكَايَةَ مِنَ الدَّهْرِ. پس شاعر نے جو ہے متضمن کیا وصف اللیل بالطول, رات کو لمبائی کے ساتھ موصوف کرنے کو, رات کو لمبائی کے ساتھ موصوف کرنے کے معنی کو متضمن کیا کس چیز کے ساتھ؟ الشکایت من الدہر, زمانے کی شکایت, زمانے سے شکایت کے ساتھ اس کو متضمن, یعنی اس کو اس کے ضمن میں لے آیا. یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں. وَمِنَ الْإِدْمَاجِ مَا يُسَمَّى بِالِاسْتِتْبَاعِ, اور اس ادماج کی ایک قسم وہ ہے جس کو استتباع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استتباع. وَهُوَ الْمَدْحُ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَطْفِعُ الْمَدْحَ بِشَيْءٍ آخر. بھئی یہ بھی وہی قسم ادماج میں کیا تھا, ایک معنی کو بیان کرتے ہوئے اسی کے ضمن میں کیا کر دیا جائے, دوسرے معنی کو بھی بیان کر دیا جائے. استتباع بھی وہی چیز ہے, بس استتباع میں مدہ کی قید لے آؤ. کس کی قید؟ مدہ, تعریف کی قید لے آؤ. استتباع یہ ہے کہ ایک صفت کے ساتھ, اے یا یوں کہیں ایک مدہ کر رہے ہیں آپ ایک چیز کی, اسی کے ضمن میں دوسری مدہ بھی لے آئیں, اسی ضمن میں یا یوں کہیں کسی کی ایک صفت بیان کرتے کرتے اسی صفت کے ضمن میں دوسری صفت کو بھی آپ بیان کر دیں, تو یہ کیا ہے؟ استتباع ہے. تو مقصد کیا تھا آپ کا؟ ایک صفت کو بیان کرنا, اسی کے ضمن میں آپ نے کیا کر دیا؟ دوسری صفت بھی بیان کر دی. تو دیکھو یہ وہی ادماج ہے, البتہ خاص ہے, وہاں مدہ کی قید نہیں تھی اور یہاں پر مدہ کی قید ہے. تو کہتے ہیں وَمِنَ الْإِدْمَاجِ مَا يُسَمَّى بِالِاسْتِتْبَاعِ, اور ادماج میں سے وہ ہے جس کو استتباع کہتے ہیں. وَهُوَ الْمَدْحُ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهٍ, اور وہ مدہ کرنا ہے بِشَيْءٍ کسی چیز کی, عَلَى وَجْهٍ ایسے طریقے پر, يَسْتَتْبِعُ الْمَدْحَ بِشَيْءٍ آخَرَ کہ اس کے پیچھے لائیں, الْمَدْحَ بِشَيْءٍ آخَرَ دوسری چیز کے ساتھ مدہ کو, کہ اس کے وَهُوَ الْمَدْحُ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهٍ, وہ کسی چیز کے ساتھ تعریف کرنا ہے, عَلَى وَجْهٍ ایسے طریقے پر کہ يَسْتَطْبِعُ الْمَدْحَ بِشَيْءٍ آخَرَ کہ وہ پیچھے لائے, الْمَدْحَ بِشَيْءٍ آخَرَ ایک دوسری چیز کے ساتھ تعریف کو, کہ وہ اپنے پیچھے ایک اور تعریف کو لے آئیوں کہیں, ایسے طریقے پر تعریف کرنا کہ وہ تعریف اپنے پیچھے ایک اور تعریف کو لے آئے. كَقَوْلِ الْخُوَارِزْمِيِّ, یہ خوارزمی کی لفظ پڑھنا بھائی, خا پر پیش ہے, واو پر زبر ہے, واو پر زبر ہے, اور را کے نیچے زیر پڑھنی ہے, را کے نیچے زیر, اور زا ساکن ہے, زا ساکن. خوارزم, خوارزم آخر میں میم ہے, خوارزم. خوارزم یہ ترکستان کا کوئی شہر یا کوئی علاقہ تھا, خوارزم کہلاتا تھا. کیا کہلاتا تھا؟ خوارزم کہلاتا تھا. تو اسی کی نسبت سے یہ شاعر وہاں کا رہنے والا تھا, تو اس کو کیا کہا؟ خوارزمی. کقول الخوارزمی, جیسے کہ خوارزمی شاعر کہتا ہے, سمح البدیہۃ لیس یمسک لفظہ فکأنما الفاظہ من مالہ. بھائی میری کتاب میں ہے سمح البداہۃ, سمح البداہت نہیں بھائی, سمح البدیہتی, بداہت لفظ نہیں ہے شعر کے اندر, بدیہت ہے, الف کی جگہ یا ہے, سمح البدیہتی. تو یہاں شعر میں اصل لفظ کیا ہے؟ بدیہت, اور یہاں انہوں نے اس کو بداہت, یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی. ہاں البتہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے, بداہت اور بدیہت کا ایک ہی معنی ہے. بداہت کس کو کہتے ہیں؟ فی البدی کلام کرنا, برجستہ کلام کرنا, موقع پر ہی رواں کلام, فوری کلام کرنا, جواب دینا وغیرہ. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمح البدیہتی, سمح کہتے ہیں سخاوت کو, سخاوت کو. بدیہہ برجستہ کلام کرنا, موقع پر کیا کرنا؟ برجستہ کلام کرنا, فی البدی کلام کرنا. سمح البدیہتی, فی البدی کلام کی سخاوت, لَيْسَ يُمْسِكُ لَفْظَهُ، وہ نہیں روکتی لفظہ اس کے لفظوں کو، وہ نہیں روکتی اس کے لفظوں کو. یعنی شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرا جو ممدوح ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ بڑا فصیح اللسان آدمی ہے، باتوں کی بڑی سخاوت کرتا ہے، یعنی اس کے کلام میں بڑی روانی ہے اور بڑی فصاحت، بڑی روانی اور تو دیکھو وہ بداہت کی سخاوت کرتا ہے، فی البدی کلام کرتا ہی چلا جاتا ہے، معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمح البدیہتی، فی البدی کلام کی سخاوت، لیکن سخاوت کرنے سے اتنے کثرت سے وہ رواں کلام لے آئے اس کا یہ معنی نہیں کہ پھر اس کا کلام رک جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، بلکہ باتوں کی اتنی سخاوت کے باوجود اس کے الفاظ، یہ سخاوت اس کے لفظوں کو نہیں روکتی، اس کا کلام مسلسل جاری رہتا ہے اور کہیں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی. یہ نہیں کہ اس کے پاس بات ہی ختم ہو جائے، کرنے کے لیے کوئی بات نہ رہے یا الفاظ ختم ہو جائیں. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ سمح البدیہت لیس یمسکو لفظہ، سمح البدی برجستہ کلام کی سخاوت یہ اس کے لفظوں کو نہیں روکتی. فکأنما الفاظہ من مالہ، تو گویا کہ اس کے الفاظ اس کے مال میں سے ہیں. تو گویا کہ اس کے الفاظ کس میں سے ہیں؟ اس کے مال میں سے ہیں. یعنی جیسے مال کے اندر وہ سخاوت سے خرچ کرتا ہے، اور یہ سخاوت سے خرچ کرنا اس کے خرچ کرنے کو روکتا نہیں، وہ خرچ کرتا ہی چلا جاتا ہے، تو اسی طرح اس کے الفاظ بھی ہیں، اسی طرح اس کے. تو آپ دیکھیں یہاں شاعر اپنے کلام کو لایا ہے، اس کی وہ کلام کی روانی اور فصاحت کی تعریف کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسے طریقے پر اس نے تعریف کی کہ ساتھ ساتھ اس کی سخاوت کو بھی بیان کر دیا. کیا کر دیا؟ الفاظ کی تعریف کر رہا تھا، شاعر کہتا ہے وہ الفاظ کی، وہ بدی کلام کی سخاوت کرتا ہے اور یہ سخاوت اس کے لفظوں کو نہیں روکتی، لفظوں میں کہیں رکاوٹ نہیں آتی، لفظ کہیں رکتے نہیں. یوں معلوم ہوتا ہے یہ جو لفظ بھی ہیں یہ اس کے مال میں سے ہیں. گویا یہ کہہ گیا شاعر کہ جیسے اس کا مال خرچ کرنے میں رکتا ہی نہیں ہے، خرچ کرتا ہی چلا جاتا ہے، سخاوت کرتا ہی چلا جاتا ہے، اسی طرح اس کے الفاظ بھی ہیں. تو اصل تو تعریف کس کی کر رہا تھا؟ فصاحت، لیکن اس کو تشبیہ دے دی کس کے ساتھ؟ مال کے ساتھ. اشارہ کر دیا کہ وہ مال بھی بڑی سخاوت کے ساتھ خرچ کرتا ہے. تو تعریف ایک چیز کی کر رہا تھا، کلام کی فصاحت کی، اور اس کے ضمن میں سخاوت کی بھی تعریف کر دی. بھائی بات سمجھ میں آگے؟ تو کہتا ہے سمح البدیہت لیس یمسک لفظہ فکأنما الفاظہ من مالہ، برجستہ کلام کی سخاوت یہ اس کے لفظوں کو نہیں روکتی، تو گویا کہ اس کے الفاظ جو ہیں اس کے مال میں سے ہیں. اگلی صنعت ہے مراعات النظیر. بھائی مراعات النظیر ہی جمع امر وما یناسبہ لا بالتضادی. بھائی مراعات النظیر اس کو کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں. مراعات النظیر اسے کہتے ہیں کہ اپنے کلام میں ایسے معانی جمع کرنا جن کی آپس میں مناسبت ہو. جس میں کیا ہو؟ ہاں آپ دو چار چیزوں کو، پانچ چیزوں کو ایسے ذکر کر دیتے ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی سب کی آپس میں کیا ہے؟ مناسبت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مراعات النظیر کہتے ہیں. کہتے ہیں مراعات النظیر ہی جمع امر و ما یناسبہ، یہ جمع کرنا ہے کسی امر کو، کسی چیز کو، وما یناسبہ اور وہ جو اس کے مناسب ہے. کسی چیز کو ذکر کیا جائے، ساتھ اس کے مناسب کو ذکر کر دیا جائے، جو اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے. لا بالتضادی، لیکن وہ مناسبت تضاد والی نہیں ہونی چاہیے. بھائی ضدین، جو دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہوں ان میں بھی مناسبت ہوتی ہے، کیونکہ ایک ضد کا ذکر کرتے ہی دوسری کا ذہن میں خود بخود تصور آ جاتا ہے. سردی کا ذکر کریں تو ساتھ ہی ذہن میں گرمی کا بھی تصور آ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صبح کا ذکر کریں تو شام کا تصور آ جاتا ہے، ہنسنے کا ذکر کریں تو ساتھ ہی کس کا تصور آ جاتا ہے. تو ضدین میں بھی مناسبت ہوتی ہے، لیکن یہاں وہ ضدین والی مناسبت مراد نہیں، کیونکہ اگر ضدین ضد کو ذکر کریں گے وہ تو صنعت طباق بن جائے گی. بھائی تو یہاں ضد والی مناسبت کے علاوہ اور کوئی بھی مناسبت ہو اس جیسی چیز اس کے ساتھ ذکر کر دینا. ایک معنی ذکر کیا اور اس کے ساتھ اس کے مناسبت رکھنے والی اور چیزوں کو ذکر کر دیا، لیکن وہ مناسبت تضاد والی نہیں ہونی چاہیے. یہ معنی ہے، یہ جمع امر و ما یناسبہ لا بالتضاد، یہ جمع کرنا ہے کسی امر کو اور وہ جو اس کے مناسب ہو، یعنی ان کو جمع کر دینا، کسی امر اور اس کے جو مناسب ہیں ان کو جمع کر دینا، لا بالتضاد جو تضاد والی نہ ہو، کا قولہ جیسے ایک شاعر کا قول ہے، اذا صدق الجد افطر العم للفتى مکارم لا تخفى وان كذب الخال، اذا صدق الجد، جد کہتے ہیں قسمت کو، قسمت، اذا صدق الجد جب قسمت سچ بولتی ہے، یعنی جب قسمت کامیاب ہوتی ہے، جب قسمت کیا ہوتی ہے، ہاں تو اذا صدق الجد جب قسمت کامیاب ہوتی ہے، افطر العم، افطرا کا معنی ہوتا ہے گھڑنا اور اسی طرح تہمت لگانا، اور عمن، عمن یہ عام سے ہے، عام سے مراد عام لوگ ہیں، کیا مراد ہیں، عام لوگ، تو افطر العم تو تہمت لگاتے ہیں عام لوگ، معنی سمجھ میں آ رہا ہے، جب قسمت کامیاب ہوتی ہے یعنی جب قسمت ٹھیک ہوتی ہے تو افطر العم، عام لوگ کیا کرنے لگتے ہیں، تہمت لگانے لگتے ہیں، للفتی مکارم لا تخفا، اس نوجوان جو ہے، فتح کہتے ہیں نوجوان کو، للفتی اس نوجوان کے مکارم، مکارم جمع ہے مکرمہ کی، مکرمہ کہتے ہیں اعلی وصف کو، کارنامے کو، للفتی مکارم اس نوجوان کے ایسے اعلی اوصاف ہیں، لا تخفا جو پوشیدہ نہیں، جو مخفی نہیں، وَإِن كَذَبَ الْخَالُ، خال سے مراد ہے گمان، گمان، وَإِن كَذَبَ الْخَالُ اگرچہ گمان جھوٹ بولے، اگرچہ گمان جھوٹ بولے، یعنی اگرچہ گمان غلط ہو، اگرچہ گمان غلط ہو، شاعر کہتا ہے کہ کسی نوجوان کا ذکر کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ بڑی صلاحیتوں والا نوجوان ہے، اور جب قسمت اس کی کامیاب ہوتی ہے، یعنی جب وہ کسی چیز میں کامیاب ہوتا ہے، تو اس طرح العام لوگ پھر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، کیا کرنے لگتے ہیں، اس پر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا نوجوان ہے جس کے اعلی اوصاف کسی پر پوشیدہ نہیں، لا تخفی وہ کسی پر پوشیدہ نہیں، وَإِن كَذَبَ الْخَالُ اگرچہ گمان جھوٹ بولے، اگرچہ غلط گمان ہو، یعنی اگرچہ لوگوں کا اس کے بارے میں غلط گمان ہو، پھر بھی اس کے اوصاف ایسے ہیں کہ اس کے یہ اس کی صفات ایسی ہیں جو کسی پر چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ جھوٹ غلط گمان ہی لوگ کیوں نہ اس کے بارے میں کرتے رہیں، بھائی پھر بھی اس کے اوصاف کسی پر چھپے ہوئے نہیں، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، اذا صدق الجد افطر العم للفتى مکارم لا تخفى وان كذب الخال، جب قسمت کامیاب ہوتی ہے، افطر العم تو عام لوگ جو ہیں وہ تہمتیں لگانے لگتے ہیں، للفتى مکارم لا تخفى اس نوجوان کے ایسے اعلی اوصاف ہیں، لا تخفى جو کسی پر مخفی نہیں ہیں، وان كذب الخال اگرچہ غلط گمان ہو اس کے بارے میں، اگرچہ گمان غلط ہو یعنی لوگ اس کے بارے میں غلط گمان ہی کیوں نہ کریں، پھر بھی بہرحال اس کے کارنامے کسی پر چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے شاعر نے یہاں لفظ جمع کیے، الجد، جد، اور جد استعمال کس معنی میں کیا، قسمت کے معنی، لیکن عربی میں جد دادا اور نانا کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح العم، عم کا معنی لے کر آیا، عام کا لفظ، لیکن اور کس کے لیے، عام لوگوں کے لیے، عوام کے معنی میں اس کو لیا اس نے، لیکن عام عربی زبان میں چچا کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح خال کا لفظ ذکر کیا، خال، خال اگرچہ یہاں گمان اور خیال کے معنی میں ہے، لیکن خال عربی زبان میں مامو کو بھی کہتے ہیں، کس کو،
مامو
کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے آپ، اس شاعر نے جد، عم اور خال یہ رشتوں کو جمع کر دیا اس شعر کے اندر، اور ان کی مناسبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ ہے مراعات النظیر، کیا ہے،
مراعات
النظیر۔ اب اگر کیلا اس معنی میں استعمال نہیں ہوئے، لیکن بہرحال ان کی آپس میں مناسبت ہے یا مناسبت نہیں ہے؟ مناسبت. تو معلوم ہوا لفظ کا اسی معنی میں استعمال ہونا ضروری نہیں، چاہے اس معنی میں استعمال ہو یا استعمال نہ ہو، لیکن ان کے کسی دوسرے معنی کے اعتبار سے ان میں آپس میں مناسبتیں کیوں نہ ہو تو بھی یہ کس کے اندر داخل ہے؟ مراعات نظیر میں. فقط جمع بین الجد والعم والخال، پس تحقیق جمع کیا شاعر نے جد، عم اور خال ان کو. والمراد بالاول الحظ، اور پہلے یعنی جد سے مراد جو ہے الحظ، حصہ ہے یعنی قسمت ہے. الحظ حصہ قسمت بھائی. وبالثانی عامۃ الناس، اور دوسرے یعنی عام سے مراد عامۃ الناس، عام لوگ مراد ہیں. وبالثالثی الظن، اور تیسرا لفظ یعنی خال جو ہے اس سے مراد الظن گمان ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مراعات النظیر کسے کہتے ہیں؟ کلام میں ایک چیز اور اس کے مناسبات کو جمع کرنا کہ ان میں تضاد والی مناسبت نہ ہو، کوئی اور مناسبت ہو بھائی، اس کو مراعات النظیر کہتے ہیں. اور اردو میں اس کی مثال بھائی، اردو میں اس کی مثال جیسے شاعر کہتا ہے بھائی، چراغ و مسجد و محراب و منبر، چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہم. چراغ مسجد محراب منبر، چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. تو دیکھیے بھائی، چراغ مسجد محراب منبر ان کی آپس میں مناسبت ہے، اسی طرح ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ان کے آپس میں کیا ہے؟ مناسبت ہے. تو یہ ہے مراعات النظیر بھائی. یا جیسے اردو کا ایک اور شاعر کہتا ہے، شمع نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو، شمع نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو، بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو. تو شمع، آگ اور پروانے وغیرہ کا ذکر، اور ان آپس میں مناسبت ظاہر ہے بھائی. شمع نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو، بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.